دیتا ہوں. تو خلاصہ کلام کہ اللہ کے نبی جاتے ہیں شب معراج کہاں پہ؟ خدا سے قریب ہو.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والارضين باعث الانبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. صلوات على محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ قل ہو اللہ کے حوالے سے ایک درس کسی حد تک لفظ ہوا کے بارے میں، اور کل کا دو درس جو ہے کل و پرسوں کا لفظ اللہ کے اوپر، یعنی اسی کی وضاحت میں تھوڑا سا بیان کیا. آج چونکہ ایک معصوم کی ولادت ہے، لفظ احد سے اسی سے مناسبت سے چند جملہ، اور اس کے بعد امام کے بارے میں چند واقعات، اگرچہ آپ جانتے ہیں لیکن بہرحال تبرکن دوبارہ آپ کے سامنے تکرار کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. قل اے حبیب، آپ کہہ دیجئے ہوا وہ جو ذہن سے بلند ہے، جو ذہن میں نہیں آتا ہے. اس کی ایک صفت وہ ہوا اور دوسری صفت وہ اللہ ہے، اور ایک صفت وہ احد ہے، وہ واحد ہے. کیونکہ ولادت کی شب ہے، اس وجہ سے لفظ احد کو میں اس کی وضاحت کو چھوڑ کے کسی دوسرے مطلب کی طرف لے جاتا ہوں. بہرحال اس مطلب کو سمجھانا تو شاید میرے لیے مشکل کام ہے، لیکن بہرحال تھوڑا سا اندازہ آپ کو ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی وحدت کا مالک ہے، توحید ہے، وحدت ہے، اکیلا ہے. اور کائنات کے اندر جتنے چیزیں موجود ہیں وہ کثرت ہے، وہ کثیر ہے. حتیٰ ہم خود بھی جو ایک انسان بھی نہ جانے کتنے مرکبات سے مل کر، کتنے اجزاء سے مل کر ایک انسان ہے. ایک خون کے اندر بھی کتنے ذرات ہوتے ہیں، اور انسان کے جسم تو یعنی کتنے مختلف اجزاء کا مجموعہ ہوتا ہے. تو جو مطلب سمجھانا مشکل ہے لیکن اشارہ کر کے مطلب کی طرف آنا ہے، وہ یہ ہے وہ وحدت ہے. کائنات کے اندر جتنے مخلوقات آپ کو نظر آتی ہے وہ کثرت ہے. وحدت کثرت کی ضد ہے، کثرت وحدت کی ضد ہے. یعنی کوئی چیز اگر واحد ہے تو پھر کثیر سے اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے، کثرت ہے تو پھر وحدت سے اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے. دونوں ضد ہے، مد مقابل ایک دوسرے کا. جس طریقے سے رات ہے تو پھر دن نہیں ہے،
دن ہے تو پھر رات نہیں ہے، اگر یہ کپڑا سیاہ ہے تو پھر سفید نہیں ہے، اگر سفید ہے تو پھر سیاہ نہیں ہے، یہ تو ضد ہے آپس میں، اس میں تعلق نہیں ہے۔ وہ ہر لحاظ سے وحدت کا مالک، کائنات کا ہر ذرہ ہر لحاظ سے کثرت کے مالک، تو پھر وحدت کو کثرت سے ملانے کے لیے، وحدت یعنی توحید کے ساتھ کثرت یعنی مخلوقات کو ملانے کے لیے رابطے کا ہونا ضروری ہے۔ جس طریقے سے یہاں سے بجلی ایجاد ہوتی ہے، بجلی بنائی جاتی ہے، وہاں سے سب سے پہلے تو وحدت سے وحدت نکلتی ہے، ایک چیز سے ایک چیز کو نکالا جاتا ہے، اس کے بعد پھر اس کے اندر کثرت بات میں پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی جو مطلب آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ توحید اور وحدت کا مالک ہے، وہ عالم ماہوت میں اکیلا ہے، وہ عالم جبروت کے اندر اکیلا ہے، اور کائنات کے اندر چاہے انسان ہو چاہے مخلوقات ہو وہ کثرت ہے۔ کثرت اور وحدت ایک دوسرے کی ضد ہے، مد مقابل ہے، ان میں کوئی رابطہ نہیں رہتا ہے۔ اور اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہ وحدت کے ساتھ کثرت کا رابطہ کس طریقے سے ہوگا، اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے عیسائی تثلیث کے قائل ہوئے، دائرے کے قائل ہوئے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ایک خدا ہے، مریم ہے، حضرت عیسیٰ ہے، تثلیث کے قائل ہوئے، دائرے کے قائل ہوئے، تاکہ اس مسئلے کو حل کر سکے کہ مخلوق کا خالق سے کس طریقے سے رابطہ ہو، کثرت وحدت سے اس کا رابطہ کیسا ہو۔ انہوں نے اس عقیدے کو تسلیم کر لیا۔ لیکن اللہ کے نبی اس مسئلے کو اس طریقے سے بیان فرماتے ہیں، یہ درست ہے کہ وہ وحدت اور واحد ہے، قل ہو اللہ احد، وہ واحد ہے اور وحدت ہے، اور وحدت نے سب سے پہلے وحدت کو جنم لیا ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور مبارک سے میرے نور کو خلق کر دیا، یعنی واحد نے واحد کو خلق فرما دیا۔ اور اس کے بعد جب اللہ نے جب میرے نور کو خلق فرمایا تو اس کے بعد فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی تو ایک ہی نور سے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر فرمانے لگے الفاطمہ تو بدعت منی، فاطمہ میرا وجود کا ایک حصہ ہے، حازان ابنایا، یہ دونوں بالکل میرے فرزند ہیں، حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہیں۔ یہ در حقیقت کثرت جو وحدت کے ضد ہے، اس وحدت کے ساتھ کثرت کا رابطہ جسے کہا جاتا ہے، وہ اللہ کے نبی کا نور اور آئمہ معصوم علیہ السلام کے انوار مطہرہ ہے۔ اس کے ذریعے انسان کا رابطہ خدا سے ہو جاتا ہے۔ ان انوار مقدسہ کا ایک حصہ عالم ملکوت اور جبروت میں ہے، اور اس کا دوسرا حصہ اس زمین کے اوپر ہے۔ یہ ان کے احسانات ہے، یہ ان کا کرم ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک رسی کے مانند ہے، کہ وہ عرش الہی سے عالم ملکوت سے انسان کو ملاتا ہے، کنیکشن دیتا ہے، رابطہ دیتا ہے۔ وہ کیا چاہتا ہے وہ یہ بیان کرتے ہیں، ان کی پسند کیا ہے یہ بیان کرتے ہیں، وہ کس قسم کی حیات اور زندگی کو وہ پسند کرتا ہے، وحدت کس چیز کو پسند کرتی ہے، کثرت کو بیان کرنے والے انوار مقدسہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگرچہ قرآن کے حوالے سے تو معراج ایک ہی ذکر ہوا ہے، لیکن اللہ کے رسول بارہا معراج پر تشریف لے جاتے رہے۔ معراج کے جتنے واقعہ ہیں ان میں سے کچھ واقعہ دوسرے معراج کا ہے، جو مشہور معراج کے علاوہ بھی آپ جاتے رہے ہیں۔ اب چونکہ یہ وحدت کو کثرت سے ملانے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، لہذا دنیا ہی کے اندر بیٹھنے کے باوجود وہ شب معراج خدا سے اتنے قریب ہو جاتے ہیں، جس کو کہتے ہیں قاب قوسین او ادنا۔ یہی نقطہ اور بھی آپ کو بیان کرتا چلا جاؤں، چلے وہ وقت مختصر اس کو رہنے دیتا ہوں۔ تو خلاصہ کلام کہ اللہ کے نبی جاتے ہیں شب معراج، کہاں پہ خدا سے قریب ہو جاتے ہیں، اور کتنا قریب ہو جاتا ہے، قاب قوسین دو کمان او اتنا، یا اس سے بھی زیادہ بڑا نزدیک ہو گیا۔ تو یہ عام انسان کا وجود ان انوار مقدسہ کے وجود سے مختلف ہونے کے دلائل میں سے ایک واضح دلیل یہ بھی ہے کہ میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، خدا سے نزدیک ہونے کے لیے. جب خدا سے نزدیک ہو گیا مقصد تمام. ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ قربتاً اللہ، خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے. جب قرب حاصل ہو گیا مقصد تمام ہے. یعنی کائنات کے اندر جو کثرت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق فرمایا ہے، ان کا ہدف اور ان کی منزل کی انتہا یہ ہے کہ خدا سے قریب ہو جانا. جب قریب ہو گیا، خدا کا قرب حاصل ہو چکا، اس کا مقصد تمام ہے، اس کی منزل مکمل ہے. لیکن اللہ کے نبی کیا ہے کہ آپ 50 سال کے تھے، جب آپ کی عمر شریف 50 سال کی ہوئی تو آپ معراج پر گئے. قرآن بیان کرتا ہے کہ خواب قوسین دو کمان کا فاصلہ رہ گیا، او اتنا یا اس سے بھی زیادہ نزدیک ہوا، اس کے باوجود پلٹ کے زمین پر آتا ہے. یہ دلیل ہے کہ ہمارا دنیا کے اندر آنے کا مقصد کچھ اور ہے، ان انبیاء کا اور خاص طور پر رسول آخر کا دنیا کے اندر تشریف لانے کا کوئی اور مقصد ہے. وہ اس لیے نہیں آئے کہ دنیا کے اندر آ کے اس کو قرب حاصل کریں، زحمتیں برداشت کر کے خدا کا قرب حاصل کریں. نہیں، وہ ابھی 50 سال کے ہوئے ہیں لیکن ابھی دندان شہید نہیں ہوئے ہیں، ابھی ہجرت اختیار نہیں کی ہے، ابھی آپ کے چچا شہید نہیں ہوئے ہیں، آپ نے اتنے سارے مسائل ابھی برداشت نہیں کیے، حتیٰ جنگیں بھی ابھی نہیں لڑی گئی ہے. اس کے باوجود بھی قرآن کہتا ہے کہ ان جنگوں کو لڑنے سے پہلے، دندان شہید ہونے سے پہلے، چچا کی قربانی دینے سے پہلے بھی قاب قوسین او اتنا کی منزل پر ہے. تو لہٰذا جب پہلے تشریف لائے ہیں، اس وقت بھی انسان کو وحدت سے ملانے کے لیے تشریف لائے تھے. اب جب معراج پہ جاتے ہیں، قاب قوسین تک پہنچ بھی جاتے ہیں، تو اگر کوئی اور انسان ہوتا، ہماری طرح کا اگر کوئی انسان ہوتا یا مخلوق ہوتا، تو وہ تو کہتا تھا کہ ہر انسان کا مقصد زندگی خدا تک پہنچنا ہے، میں تو پہنچ گیا، پلٹ کے کیوں جاؤں، مجھے زمین پر دوبارہ پلٹ کے جانے کی کیا ضرورت ہے. جس مقصد کے لیے زمین پر انسان کو بھیجا جاتا ہے وہ مقصد تو حاصل ہو گیا. ملائکہ کو بھی چھوڑ کر، انبیاء کو بھی پیچھے چھوڑ کے قاب قوسین کی منزل تک پہنچ جاتے ہیں، اس کے باوجود پلٹ کے زمین پہ کیوں آتے ہیں؟ اس لیے آتے ہیں کیونکہ اللہ کی طرف سے آنے والے یہ نمائندے انسان کو یہ سمجھاتا ہے کہ تمہارا مقصد زندگی کچھ اور ہے، ہم جب دنیا کے اندر آئے ہیں تو ہمارا مقصد کچھ اور ہے. ہمارا مقصد خدا کا قرب اور خدا تک پہنچنا نہیں ہے. ہمارا نور ہی خدا سے ہے، ہمارا نور نور الہی ہے. پھر ہم زمین پر آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں معراج مل گئی ہے، امت کو معراج دلانا ہے. ہم خدا سے ہم کلام ہوئے ہیں، ہم ہوتے رہتے ہیں، اللہ سے رابطے میں رہتے ہیں، انسان کو خدا سے ہم کلام کرنا ہے. ہم خدا کے مہمان رہتے ہیں اور مہمان ہیں، اور انسان کو بھی مہمان بناتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان انوار مقدسہ کو زمین کی طرف دوبارہ بھیج دیتے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی جب معراج سے تشریف لائے تو نماز کو لے کے آئے. جس طریقے سے نماز کے اندر انسان خدا سے معراج کی طرح، پیغمبر کی طرح معراج کے اندر جس طرح خدا سے دارو گفتگو کی، نماز کے اندر اللہ سے دارو انسان گفتگو کرتا ہے. اللہ کے مہمان بنے، ماہ مبارک رمضان کے اندر انسان مومن خدا کا مہمان بن جاتا ہے. تو یہ اللہ کے نبی کا معراج سے دوبارہ پلٹ کے آنا دلیل ہے کہ اللہ نے ان ہستیوں کو کس مقصد کے لیے بھیجا ہے؟ صرف اور صرف رابطے کے لیے بھیجا ہے، تاکہ وحدت اور کثرت کے درمیان میں رابطہ قائم رہے. اچھا، پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ رابطہ ہے تو سب سے آخر میں کیوں آئیں؟ سب سے آخر میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ سب سے آخر میں آنے کی وجہ یہی ہے کہ دنیا کے اندر علت مادی، علت فاعلی، علت تصوری، ان تمام سے جو سب سے پہلے ذہن کے اندر جو آتی ہے وہ علت غائی ہے. علت غائی سب سے پہلے ذہن میں آتی ہے، لیکن حاصل ہوتی ہے تو علت غائی سب سے آخر میں ہے. مثال دے کے سمجھاتا ہوں. مکان کے اندر رہنے کا جو مقصد ہے کہ میں مکان کیوں بناتا ہوں؟ تاکہ مکان کے اندر بیٹھ کر آرام کروں، سکون حاصل کروں، گرمی سے اپنے آپ کو بچاؤں، سردی سے اپنے آپ کو بچاؤں. یہ گرمی سے اپنے آپ کو بچانا، سردی سے اپنے آپ کو بچانا، یہ مقصد ہے، مکان بنانے کا مقصد ہے. انسان کے ذہن کے اندر مقصد سب سے پہلے آتا ہے. اس مکان کو بنانے کا مقصد رہنا ہے، سکون ہے، اس کے اندر گرمی سے بچانا ہے، سردی سے بچانا ہے. مکان بنانے کا مقصد پہلے ذہن میں آتا ہے، لیکن جب حاصل کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں تو سب سے پہلے بنانے والے کو لاتے ہیں، نقشہ بنانے والے کو لے آتے ہیں، پھر اس کے بعد مکان بنانے والے کو لے آتے ہیں۔ نہ جانے کتنے مقدمات کے بعد، کتنے مہینے کے بعد، کتنے عرصے کے بعد، جب یہ ساری علتیں ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ جو رہنا جو مقصد ہے وہ سب تاخیر میں حاصل ہو جاتا ہے۔ جو اصل مقصد، جو اصل ہدف ہے، وہ ہمیشہ مقدمات اور اس سے پہلے آنے والی تمام کوششوں کے بعد جو آخری اس طور پر اس کو وجود میں لایا جاتا ہے۔ باغ کی طرح، باغ کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ میوہ کو حاصل کرنا ہے، تو میوہ حاصل کروں گا، میوے کو اپنے لیے استعمال کروں گا، بازار کے اندر بیچ کر منافع کماؤں گا، یہ سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے۔ اس کے بعد زمین خریدی جاتی ہے، اس کے بعد زمین کو کاشت کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کے اندر بیج ڈال دیا جاتا ہے، اس کے بعد درخت کی پرورش ہوتی ہے۔ جس میوے کے لیے یہ سب محنت کی ہے وہ سب آخر کے اندر ہوتا ہے۔ بالکل جس طریقے سے میوہ ہمارا اصل مقصد ہے، اس اصل مقصد کو سب سے آخر میں حاصل کیا جاتا ہے، ذہن کے اندر سب سے پہلے آتا ہے، مقام عمل کے اندر حاصل ہوتے وقت وہی سب سے آخر کے اندر وہی حاصل ہوتا ہے۔ جس طریقے سے مکان کے اندر جو مقصد ہے سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے، لیکن مقام عمل کے اندر جب جب تک کوئی بنانے والا نہیں آئے گا، جب تک کوئی نقشہ نہیں بنے گا، جب تک کوئی زمین نہیں ملے گی، جب تک یہ مقدمات حاصل نہیں ہوگا، اس وقت تک مقصد ہمارے سامنے نہیں آتا ہے۔ ذہن میں سب سے پہلے آتا ہے، مقام خارج کے اندر سب سے آخر میں آتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے کا مقصد علت غائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کو قرار دیا ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبی اگر آپ نہ ہوتے تو ہم افلاک کو خلق ہی نہیں کرتے۔ لیکن جب مقام عمل ہے تو مقام عمل کے اندر جو چیز مقصد ہے وہ ہمیشہ بعد میں وجود میں آتی ہے۔ لہذا تمام انبیاء تشریف لاتے ہیں، اس کے بعد اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں، اور اس کے باوجود کہ اللہ کے نبی تشریف لا کے لوگوں کو ایک راستے کے اوپر لگا دیا ہے جو معراج کا راستہ ہے، خدا کے مہمان کا جو راستہ ہے، وہ راستہ دکھانے کے بعد رجعت کے اندر یہ ہستیاں دوبارہ پلٹ کے آ جائے گی اور سب کے سب آگے یہاں پہ حکومتیں کریں گے۔ ایک سلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ تو آج کے امام کی ولادت کے حوالے سے ایک نقطہ آپ کے سامنے بیان کر دی کہ یہ سب کے سب کیا ہے؟ روابط ہے، اور یہ فقط انسان کو خدا سے ملانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ملائکہ نے بھی تسبیح کرنے کا طریقہ انہیں سے سیکھا، انہیں ناروار مقدس سے سیکھا ہے۔ ملائکہ اگر سجدہ کرتے ہیں تو سجدے کے آداب بھی ان سے سیکھا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو القاب ملے ہیں وہ القاب بھی ان کی وجہ سے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو خلق کیا، اللہ کے نبی کے نور کو جب اللہ نے خلق کیا تب خدا خالق بنا، جب تک خلق نہیں کرتا خدا کو خالق کوئی نہیں کہتے۔ جب یہ خلق ہوا، نور جب خلق ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نور کا خالق بنا، جب اس نور نے رزق حاصل کر لیا تب جا کے خدا رازق بنا، جب اس نور نے سجدہ کیا تب جا کے خدا مسجود بنا، اس نور نے عبادت کی تب جا کے یہ معبود بنا۔ یہ جو خدا کے جتنے نام ہیں وہ نام دیے ہوئے نام ہیں کہ انسان یا مخلوق کچھ کرتا گیا اور اس کے مقابلے میں خدا کو ایک نام ملتا گیا۔ یہ سارے نام تشریعی ہے، دیا ہوا نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیا ہوا نام ہے کہ جب اللہ نے کسی کو خلق فرمایا تو خالق بن گیا، جب کسی نے رزق حاصل کر دیا تو خدا رازق بن گیا، جب کسی نے عبادت کی تو وہ معبود بن گیا۔ اسی طریقے سے یہ سارے اسماء جو ہے جو خدا کے ہیں، جس کی عظمت سے کوئی انکار نہیں کر سکتے ہیں، وہ سب کا سب اسماء الہی ہے، لیکن یہ سب کا سب تشریعی ہے، نسبتی ہے، کہ جب تک عبادت کرنے والا نہ ہوتا وہ معبود نہیں بنتے، جب تک کوئی خلق نہیں ہوتا وہ خالق نہیں کہلاتے، جب تک کوئی رزق حاصل نہیں کرتا اس کو رازق کوئی بھی نہیں کہتے۔ یہ رازق بنے، خالق بنے تو اسی وجہ سے بنے، انہوں نے کچھ انوار کو خلق فرمایا۔ تو یہ خدا کو رازق کہنا، خدا کو خالق کہنا، یہ اس میں تشریعی ہے، یہ دیا ہوا نام ہے۔ نام کیوں لیا جاتا ہے؟ شناخت کے لیے دی جاتی ہے۔ تو جس طریقے سے رازق کہنے سے خدا ذہن میں آتا ہے، جس طریقے سے خالق کہنے سے خدا کا تصور آتا ہے، جس طریقے سے معبود کہنے سے خدا کا تصور آتا ہے، اسی طریقے سے خدا کے وہ مخصوص نمائندے جس کو اللہ نے اپنا نمائندہ بنا کر، اپنی صفات کا مجموعہ بنا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، ان کو دیکھ کر بھی خدا تصور میں آ جاتا ہے۔ یعنی اس کو صاف الفاظ کے اندر دو بتاتا ہوں کہ ایک انجینئر کا اپنا ایک نام ہو سکتا ہے جو اس کے ماں باپ نے دیا ہے کہ فلان اس کی یہ نام اس کا نام ہوگا، یہ ایک نام ہے. اس کا دوسرا نام، نام شناخت کے لیے ہے، دوسرا نام یہ ہے کہ اگر اس نے بہت بہترین کوئی بلڈنگ بنا دی ہے کہ ایسی بلڈنگ ایسی عمارت کہیں نہیں ہے، تو جس طریقے سے ماں باپ کا دیا ہوا نام اس انجینئر کا ہے اسی طریقے سے وہ نقشہ بھی اسی انجینئر کی شناخت ہے، وہ بھی اسی کا نام ہے. جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آسمان میں سے ایک خالق ہے، رازق ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو اپنے نور سے خلق فرمایا ہے، جس کو اپنی صفات کا مظہر بنا دیا ہے، کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر خدا سے محبت کرتا ہے تو ان کی اطاعت کرو، یہ اگر جو ہے وہ بولتا ہے تو وہی علاقے سوا کچھ نہیں بولتا ہے، جس کے بارے میں خدا نے خود ضمانت لی ہو اور جن کے بارے میں خدا نے خود کہا ہو کہ ہم نے ہر قسم کے رزق کو ان سے پاک کر دیا ہے، جن کے بارے میں خدا نے خود فرمایا ہو کہ ان کی محبت تم پر واجب ہے، ان سے محبت اور ان کا نام لینا اور ان کے تمسک سے بھی خدا اسی طریقے سے ذہن کے اندر آ جاتا ہے جس طریقے اس کے نام پکارنے سے خدا ذہن میں آتا ہے. یعنی خدا کے طرف ذہن متوجہ کرنے کے لیے ایک نام اسم تشریعی ہے جو خالق رازق کے نام سے پکارے جاتے ہیں، ایک اسم تکوینی ہے، خدا کا ڈائریکٹ نام تو نہیں ہے لیکن وہ چیزیں ہیں جس کو خلق کرنے کے بعد خالق خود فخر محسوس کرتا ہے، جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کو خود فخر محسوس ہے، جس کو آپ شاہکار کہتے ہیں. شاہکار مخلوقات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نشانی ہے، ان کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں. تو یہ انوار مقدسہ سے وابستگی اس لیے بھی ضروری ہے کہ جس طریقے سے اسم تشریعی کے ذریعے خدا تک پہنچتا ہے، اسی طریقے سے اسم تکوینی اور خلقت اور اس کے شاہکار جس پر خدا کو خود فخر حاصل ہے، اس کے ذریعے بھی انسان کو خدا تک، خدا سے ملایا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد. جس کو میں سادہ کر کے بیان کروں، قرآن منظر بیان کرتا ہے کس کا، کہ جب موسیٰ کا مقابلہ ہوا جادوگر سے اور جادوگر سمجھ گیا کہ ہم جو دکھاتے ہیں وہ فقط جادو ہے اور موسیٰ جو دکھا رہا ہے وہ جادو نہیں ہے، تو وہ اسی لائن کے تھے تو وہ سمجھ گئے. تو قرآن بیان کرتا ہے کہ اہل ایمان خدا کے نام کے ساتھ نسبت کا خیال رکھتا ہے. تو قرآن اس منظر کو بیان کر کے کہتا ہے کہ جیسا ہی جادوگروں کی آنکھ کھل گئی، موسیٰ کے معجزے کو انہوں نے ادراک کر لیا، کہا ہم جو دکھاتا ہے وہ جادوگری ہے، یہ جو دکھا رہا ہے یہ اس کا جادو سے کوئی تعلق نہیں، یہ حقیقت ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے، فَوَقَعَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، یہ جادوگر بے اختیار سجدے کے اندر گر گئے. قالوا آمنا برب العالمین، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے تو عالمین کے رب کے اوپر ایمان لے آیا. یہ کافی نہیں ہے، اس لیے کہ فرعون جو اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ تو کہے گا مجھے رب العالمین کہا ہے. رب العالمین کہ یہ لفظ ہے، یہ نام ہے جو اس میں تشریعی ہے، دیا ہوا نام ہے، اس کو کسی کی طرح بھی منتقل کر سکتا ہے، جبکہ فرعون کہہ رہا ہے انا ربکم العالی، میں سب سے بڑا خدا ہوں. تو قرآن کہتا ہے کہ جس نے صحیح معنی میں ایمان لے آیا، انہوں نے اپنے ایمان کو صرف رب العالمین کہہ کے خاموش نہیں ہوا، کیا کہا انہوں نے، فَوَقَعَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اس کے بعد فوراً کہا رب موسیٰ و ہارون، اس رب کے اوپر ایمان لے آیا جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. اس نے کیا کر دیا، رب العالمین جو اس میں تشریعی ہے، جو خدا کو دیا ہوا نام ہے تربیت کرنے کی وجہ سے، کائنات کے اندر ہر چیز کو کمال دینے کی وجہ سے دیا ہوا نام ہے، اس دیے ہوئے نام کے ساتھ خدا کی خلقت کے نام کو بھی ذکر کر دیا کہ میں نے رب العالمین کہا ہے تو کوئی دھوکہ نہ کھائے، رب موسیٰ و ہارون، اس رب کے اوپر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا، اپنے زمانے کے اس میں تشریعی کے ساتھ ساتھ اس میں تکوینی کو بھی ساتھ انہوں نے ذکر کر دیا. یہ ایک نقطہ ہو گیا. دوسری دلیل یہ ہے کہ جیسے کہ ایک درخت کے اندر ذکر کیا تھا کہ سورہ حمد وہ درخواست ہے جو خدا نے لکھی ہے آپ اور ہمارے لیے. اس درخواست کے اندر جو خدا نے صرف وہی چیز لکھی ہے جو اس کو خود پسند کرتا ہے، اس کے اندر بھی ہم سے کیا کہنے کو پسند کیا ہے خدا نے، کہا اگر کوئی شخص نماز کے اندر آ جائیں اور یہ کہہ کر خاموش ہو جائے اہدنا الصراط المستقیم، خدایا مجھے صراط مستقیم کی رہنمائی فرما دے، تو دنیا کے اندر ہر دین جو باطل دین کا بھی قائل ہو وہ بھی اپنے دین کو صراط مستقیم کہے گا، شبہہ باقی رہے گا. صراط مستقیم کو کوئی بھی ترجمہ کسی طریقے سے بھی کر سکے گا. تو خدا اس چھوٹے سے سورے کے اندر جہاں بڑے سے بڑے احکام کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس میں تشریعی کے ساتھ اس میں تکوینی کا ذکر وہاں پہ کیا ہے کہ تم یہ کہہ کر خاموش نہیں ہونا کہ اہدنا صراط المستقیم، بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن کے اوپر تمہارا انعام ہے. یہ اس میں تکوینی ساتھ ہونا ضروری ہے، اس میں تشریعی کے ساتھ اس میں تکوینی ساتھ ہونا ضروری ہے. حتیٰ تمام مسلمانوں کا یہ اتفاقی فیصلہ ہے کہ جب تک لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی وحدانیت کے ساتھ جب تک رسول کی رسالت اور نبوت کا اقرار نہیں کریں گے، کوئی بھی دائرہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے. اسلام کیا؟ اسلام وہ جو انسان کو مرنے تک فائدہ دے دے، ایمان وہ جو مرنے کے بعد انسان کو فائدہ دے دے، مرنے کے بعد ہی فائدہ دے دے. کہ جب تک لا الہ الا اللہ کے ساتھ اس نبی کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، اس وقت تک انسان دائرہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے. دائرہ ایمان تو دور کی بات، دائرہ اسلام کے اندر جس کے اوپر ظاہری مسلمانوں کے احکام لاگو ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ جو اصل ہے اس کے ساتھ اس رابطے کو بھی ذکر کرنا ضروری ہے جو وحدت اور کثرت کے درمیان میں رابطہ ہے. اس کے اوپر ایمان لائے بغیر اس کا اسلام مکمل نہیں ہے، اس کا دین مکمل نہیں ہے. تو عزیزان محترم، لہذا ولادت، شہادت اور آئمہ معصومین علیہ السلام کے ایام کو منانا در حقیقت وہی اللہ کے ساتھ قریب ہونا ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ذکر کو زندہ کرنے کے برابر. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نمائندے ہیں، اسی وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنا شاہکار بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت محبت اور ناراضگی کا انہیں مظہر بنایا ہے. تبھی تو اللہ کے نبی بار بار فرماتے رہے کہ جس نے زہرا کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی. اور جس امام کی ولادت کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں اس کے بارے میں بار بار فرماتے تھے خدایا تو گواہ رہنا، اس بچے کو میں بہت چاہتا ہوں، خدایا تو بھی محبت کر اور تو اس سے بھی محبت کر جو اس سے محبت کرتے. یہ رسول اللہ ایک دفعہ نہیں، بار بار ارشاد فرماتے تھے امام حسن کے بارے میں. امام حسن علیہ السلام ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد، جو زہرا کے گھر کے اندر سب سے پہلے پیدا ہونے والے بچے ہونے کی حیثیت سے، بیٹا ہونے کی حیثیت سے محبت زیادہ ملی. اسلام کے اندر جو بچے کے لیے جو جتنے دستورات ہیں وہیں سے آغاز ہوئے، عقیقہ ہے، دوسری دعائیں ہیں، بال کاٹنا، صدقہ دینا، چونکہ زہرا کے گھر کے اندر پیدا ہونے والا پہلا بچہ تھا، لہذا عقیقے کی سنت، بال کاٹنے کی سنت، صدقہ دینے کی سنت، کھانا کھلانے کی سنت، یہ تمام چیزیں وہیں سے شروع ہوئی. اور اللہ کے نبی نے امام علیہ السلام کی ولادت کے دن لوگوں کو جمع کر کے کھانا کھلایا. یہ کون کرتا ہے؟ پھر وہی تکرار کرتا ہوں، جو وحدت کو کثرت اور وحدت میں رابطہ کے لیے آئے ہیں وہ یہی سکھاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں بیٹا دی، تمہیں خوشی ہو گئی، تمہیں خوشی حاصل ہو گئی. اب جب تمہیں خوشی حاصل ہو گئی ہے تو پھر خوشی کو آگے کیسا منتقل کیا جائے؟ تم دوسرے کو بیٹا تو نہیں دے سکتا ہے، لا ولد کو ولد تو نہیں دے سکتا ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ خدا نے تمہیں بیٹا دیا، تمہیں خوشی دی، اور تم غریبوں کو کھلا کے ان کو خوشی دے سکتا ہے. وہ سکھاتا ہے کہ ہم خدا کے نمائندے ہیں، ہم اس کی مرضی کو تمہارے تک منتقل کرنے کے لائے ہیں. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زمین کے اوپر اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، لہذا خلیفے کا کام یہ ہے کہ اللہ کوئی نعمت اسے دے دیتا ہے تو اس نعمت کو دوسرے طرف منتقل کرے. کہ اس نے اللہ نے بیٹے کی نعمت دی ہے تو تم لوگوں کو کھانا کھلا کے، غریبوں کا خیال رکھے، عقیقہ دے کے، صدقہ دے کے، غریبوں کے اندر ایک خوشی کو تقسیم کر. اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کی تربیت، کیا کہنا اس کی تربیت جس کی تربیت خود اللہ کے رسول کرے، حضرت زہرا جس کی تربیت کرے، مولا کائنات جس کی تربیت کرے، اب ظاہر وقت کم رہ گیا ہے، صرف سرسری واقعات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ زیادہ ٹائم آپ کا نہ لیا جائے. کس طرح کہ جب تربیت کا آغاز ہوا، جب نام گزاری کا ذکر ہوا، حالانکہ لفظ حسن جو ہے وہ مختلف الفاظ کے اندر پورے عرب کے اندر، چونکہ عربی لفظ ہے، ہاں پورا جو ہے عربی لفظ ہے، اس وجہ سے یہ لفظ حسن تو کثرت سے استعمال ہوتا رہا. حسن اور حسن عرب کے شعر و شاعری کے اندر نہ جانے کب سے استعمال، جب سے یہ زبان وجود میں آئی نہ جانے کتنا استعمال ہوتا رہا. یہ خدا انسان کو سکھاتا ہے کہ وہ لفظ جب سے زبان عربی وجود میں آئی ہے یہ لفظ حسن استعمال ہوتا رہا. آج تک کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اپنے بیٹے کا نام حسن رکھے. یہ خدا کے راز میں سے ایک راز ہے. جس طریقے سے بنی اسرائیل کے کتنے بیٹے قتل ہوئے، ذبح ہو گئے موسیٰ کو دنیا میں لانے سے بچانے کے لیے، لیکن موسیٰ خود فرعون کے گود کے اندر پرورش کرتا رہا کہ موسیٰ گود میں رہا، موسیٰ کی شخصیت نظر سے غائب رہی، شخص موسیٰ سامنے رہا، شخصیت موسیٰ پردے میں رہی. اسی طریقے سے اس لفظ حسن کو استعمال کثیر کے باوجود بھی اللہ نے اس نام کو، اس نام کو اتنا ظاہر ہونے کے باوجود بھی مخفی رکھا. پھر مثال کو دوبارہ تکرار کرتا ہوں، جس طریقے سے موسیٰ فرعون کے گود کے اندر رہ کر بھی موسیٰ کی شخصیت پردے میں رہی، جس طریقے سے اللہ کے نبی غار ثور کے اندر موجود ہے، کفار مکہ غار ثور تک پہنچنے کے باوجود بھی نبی نظر نہیں آئے، پوشیدہ رہے، جس طریقے سے زمانے کا امام ہمارے درمیان تشریف فرما ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، زیارتوں میں ساتھ ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم شناخت نہیں کر سکتے ہیں، بالکل ساتھ ہونے کے باوجود پردے میں رکھا. اسی طریقے سے لفظ حسن کو اتنی کثرت استعمال کے باوجود بھی کسی کو توجہ نہیں ہوئی کہ اپنی اولاد میں سے کسی کا نام حسن رکھے. کہ جب بیٹا پیدا ہوا، مولا کائنات نے کہا اللہ کے نبی ہم آپ کا سبقت نہیں لے جا سکتے ہیں، آپ نام رکھ دیجئے. آپ نے کہا میں خدا سے سبقت نہیں لے جا سکتا ہوں کیونکہ ہم وہاں کے نمائندے. پھر اللہ کی طرف سے یہ نام منتخب ہوا حسن. اس کے بعد جب دوسرا بیٹے کا نام، دوسرا بیٹا دنیا کے اندر وجود میں آیا تو پھر نام بدلا نہیں، کہا یہ بھی حسن ہے، لیکن عربی کے قاعدے کے مطابق یہ حسن ہے اور دوسرا حسین ہے. حسین یعنی چھوٹا حسن، حسین کا ترجمہ ہے چھوٹا حسن. اس حسین اس لفظ کے ساتھ کوئی لفظ، جیسے رجل مرد کو کہتے ہیں، رجل یعنی آدمی، رجیل یعنی چھوٹا آدمی، جو چھوٹا ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے جیسے عمر کہتے ہیں، چھوٹا عمر، درست ہے؟ تو حسن یعنی حسن، حسین یعنی چھوٹا حسن. یہ نام اللہ کے نبی کو اتنا پسند تھا کہ پہلے بیٹے کا نام بھی حسن رکھا اور دوسرے بیٹے کو بھی اسی نام سے پکارا، لیکن حسین یعنی چھوٹا حسن. یہ نام انتخاب ہوا. اس کے بعد اللہ کے نبی اس کے فضائل بیان کرتے رہے، ان الحسن یطالع له المحفوظ فی صغر سنه، یہ جو میرا بیٹا حسن ہے وہ بچہ ہے، گہوارے میں ہے، آنکھ کھول کر عرش الہی کا مطالعہ فرماتا ہے. یہ گہوارے کی بات ہے، یہ ہے امامت کی نظر کی بات کہ وہ گہوارے میں ہے، لیکن گہوارے میں بیٹھ کر لوح محفوظ کا وہ مطالعہ کرتا ہے، بتا دیتا ہے کہ عام انسان ایسا نہیں کر سکتا ہے، لیکن چونکہ اللہ کے نمائندے ہیں لہذا یہ ہے کہ وہ صغر سن کے اندر بھی لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہے. دوسرا واقعہ ہے، دوسرا واقعہ تو آپ نے بارہا سنا ہے، وہ واقعہ بھی وہ کیا کہ جب بھی امام حسن مجتبی علیہ السلام تشریف لاتے تھے، حضرت زہرا سوال کرتی تھی کہ بیٹا تیرے نانا نے کیا فرمایا. وہ سارا خطبہ، سارا احکام جو اللہ کے نبی منبر بیان کرتے تھے، اللہ کے رسول گھر میں پہنچنے سے پہلے ہی وہ تمام احکام زہرا کو سنا چکے ہوتے. یہ ہے ذہانت امام حسن، ان کا ذہن کا یہ عالم ہے کہ ادھر سے نانا نے خطبہ کیا، بچہ ہے، سب کے سب پہلے نانا پہنچنے سے پہلے انہوں نے سنا لیا. یہ بیان کرتا ہے کہ ان کی ذہانت باقی عام بچے کی ذہانت سے مختلف ہے. پھر مولا کائنات پوشیدہ رہے اور فوراً امام حسن نے کہا ایسا لگتا ہے کہ کوئی بزرگ مجھے سن رہا ہے. یہ ہے امام علیہ السلام کی قوت یعنی حج کی جو قوت ہے، طاقت ہے کہ نظروں کے سامنے مولا کائنات نہیں ہے، پوشیدہ ہے، لیکن امام کی نظر ایسی ہے کہ زبان بیان کرتے کرتے محسوس کرتا ہے کہ آج محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی بزرگ مجھے سن رہا ہے. لیکن اس بار کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس بار کی طرف اشارہ کرتا ہے، یہاں پر کوئی غلطی کا احتمال کسی سے نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ تربیت کے لیے آئے ہیں ہماری، تو یہ تربیت دیتا ہے کہ دیکھو کہ ہم نہ ہم سے کوئی غلطی کا احتمال ہے، نہ میرے بیٹے سے کوئی غلطی کا احتمال ہے، نہ نانا سے کوئی غلطی کا احتمال ہے، نہ مولا کائنات، یہ سب کا سر معصوم ہے. وہ چونکہ ہمیں درس دینے کے لیے آئے تھے، وہ ہمیں درس دیتا ہے کہ دیکھو ماں اگر ہے تو بیٹے کو اگر کسی مجلس کے اندر اگر بھیجا ہے، کسی مدرسے کے اندر بھیجا ہے، تو زہرا ہمیں درس دیتی ہے کہ دیکھو کہ میں حسن مشتبہ جیسے جو لوح محفوظ کا مطالعہ گہوارے میں کرنے والے ہیں، ہم بھی اس دین کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ نانا نے کیا فرمایا، کون سے دین کے مسائل بیان کیے، کیا نئی بات بیان کی. اس طریقے سے دین کی اہمیت کو بیان کر دیں اور والد کا بھی اس کے اندر شامل ہو جانا، یہ درس دیتے ہیں، وہ ایک الگ سے پہلو ہے. تو ایک مطلب یہ ہوا کہ پردے کے پیچھے بزرگ کا احساس کر دیا. اور ایک چھوٹا سا واقعہ وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی چادر کسا کے اندر داخل ہوئے، تو سب سے پہلے کس نے نبوت کی خوشبو کا احساس کیا، سب سے پہلے کون آئے جو کہا یا سلام کرنے کے بعد کہا انی اشم عند رائحۃ طیبہ، کہ میں خوشبو کا احساس کر رہا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ یہ میرے نانا کی خوشبو ہے، یہ نبوت کی خوشبو ہے. نبوت کی خوشبو کا سب سے پہلے احساس و ادراک کرنے والے رسول اللہ کے بعد کسا کے اندر سب سے پہلے داخل ہونے والے، اس واقعے کے اندر جہاں آئے تطہیر نازل ہونے والی ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی آسمان کے اوپر فخر محسوس کرنے والے ہیں. کسی ایک عالم دین سے سوال کیا، کہا اگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو حدیث کتاب پڑھے یا دعائے کمیل پڑھے، کہ دونوں کا ٹائم نہیں ہے، ان کو آزمانا چاہتے تھے. انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا، تکرار زیادہ کی. اس نے کہا نہیں، دونوں کو ہی پڑھنا چاہیے، دونوں لازم ملزوم ہیں. کہا کیوں؟ اس لیے کہ جب تک آپ دعائے کمیل نہیں پڑھیں گے، آپ کو نہیں پتہ چلتے ہیں کہ یہ ہستیاں یا نائمہ طاہرین ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. جب آپ دعائے کمیل پڑھیں گے، دوسری دعائیں پڑھیں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ائمہ طاہرین خدا کے بارے میں کیا کہتے ہیں. جب تک پڑھیں گے نہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہوگا. اور آپ حدیث قصہ کو بھی ترک نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جب تک حدیث قصہ نہیں پڑھیں گے، اس وقت تک آپ کو اندازہ نہیں ہوگا خدا ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے، کتنا مقام خدا کے پاس ہے. جب تک حدیث قصہ نہیں پڑھیں گے، آپ کو اندازہ نہیں ہوگا. یہ لازم ملزوم ہے اور واقعی ایسا بھی ہے کہ دونوں طرف انسان کو دیکھنا ہے. تو یہ بھی ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے. ہمارا ٹائم بالکل تقریباً ختم ہونے والا ہے. ایک چھوٹا سا مطلب کی طرف اور وضاحت بیان کر کے، اشارہ کر کے آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں. امام کے خطوط، امام کے خطبے، امام کے جو مناظرے ہیں، وہ تمام کے تمام اپنی جگہ پر بہت اہمیت کے جو ہے مناظرے ہیں، احادیث ہیں. لیکن صرف ایک جو صلح امام حسن السلام کی طرف اشارہ کرتا ہوں، جب آپ نے صلح کی، اور اسی طریقے سے صلح کی جس طریقے سے نانا نے صلح کی، اور اسی طریقے سے صلح کی جس طریقے سے ان کے بابا نے صلح کی. آپ نے صلح کی، آپ کے اوپر وہی تہمتیں لگی جو نانا پہ لگی، آپ کے اوپر جو باتیں وہی آئی جو نانا کے اوپر آئی. اور حدیث کے اندر بھی یہی آیا ہے کہ امام حسن علیہ السلام سر سے لے کر سینے تک بالکل اللہ کے نبی کے شبیہ تھے. وہی تہمتیں نبی کے اوپر جو آئی تھی، امام حسن علیہ السلام پر وہی تہمتیں آ گئی، لیکن آپ نے صلح کی. اور صلح کرنے کے بعد تخت و تاج کو، ظاہری تخت و تاج کو آپ نے چھوڑ دیا، جو علامہ اقبال نے ایک بڑے اچھے انداز میں اس کو پیش کیا ہے کہ جسے عام طور پہ کہتے ہیں تخت و تاج کو ٹھوکر مارنا. ٹھوکر مارنے کے اندر یہ برائی ہے کہ جب کسی چیز کو انسان ٹھوکر مارتا ہے تو وہ سامنے ہوتا ہے، کہ ٹھوکر ماریں گے وہ چیز سامنے ہے. لیکن علامہ اقبال نے جو کسی حد تک ان کا عرفان رکھتا تھا، اس نے کہا نہیں، ٹھوکر نہیں مارا، پوچھتے پاس پاؤں کے پیچھے سے پیچھے کی طرف پھینک دیا کہ اصل یہ حکومت تخت و تاج نظر ہی نہ آئے، نظروں سے ہی غائب ہو جائے، ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں. پوچھتے پاس پاؤں کے پیچھے ایسے اس کو ٹھکرا دیا. لیکن کیا 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 کمال کیا، امام علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام جیسے فہم و فراست و ذہانت کے بارے میں تھوڑا سا اشارہ اسی مطلب کے لیے کیا تھا میں نے، ان کی ذہانت کا اس سے اندازہ ہوتا ہے، تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے، ہماری حد تک علم کا اتنا اندازہ ہوتا ہے، وہ اسی لیے کر رہا تھا کہ وہ لوح محفوظ پر مطالعہ کرنے والا، تمام خطبے کو اپنی والدہ کو سنانے والا، پردے کے پیچھے اپنے بابا کا حس کرنے والا، نبوت کی خوشبو کو فوراً محسوس کرنے والا، وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ابھی جنگ ہوگی تو کیا ہوگا، اب صلح کر کے یہ جنگ تاخیر سے کیا ہوگی، تو یہ بھی اس کو پتا تھا. امام علیہ السلام جانتے تھے کہ میرے ساتھ اپنے صلح میں کیا لکھا، وہ تو آپ کو پتا ہے. صلح کے اندر یہ لکھا کہ امیر شام میرے یعنی مولا کائنات کے صحابی کو شہید نہیں کرے گا، ان کو تنگ نہیں کرے گا، ملک بد نہیں کرے گا، ان کا وظیفہ بند نہیں کرے گا. کچھ شرائط ان کے بارے میں لکھا. امیر شام قرآن کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، تمام کے تمام قرآن کے مطابق عمل کرے گا. وہ کتنے شرائط، 10 شرائط ہے، ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ امیر شام اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کرے گا. یہ شرائط امام حسن، صلح امام حسن کے اندر یہ شرائط امام کی طرف سے ہے. اب امام علیہ السلام نے اپنے علم امامت کے ذریعے کس طریقے سے اس اقدام کیا؟ امام جانتے تھے کہ ابھی جنگ کروں گا تو نہ جانے کتنی قربانی دینا پڑے، ابھی جنگ کروں گا تو نہ جانے کتنے شہداء کی جان دینا پڑے، کتنے شہید ہو جائیں. لیکن امام علیہ السلام نے صلح کے طور پر ایک نامہ لکھا اور فیصلے کو خود اہل ایمان، اہل اسلام، اہل عقل کے طور پر چھوڑ دیا کہ دیکھو جس کو تو امیر کہہ رہا ہے، جس کو تو نے امیر بنایا ہے، وہ کیا امیر بنانے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے کہ اس نے کہا ہے کہ مولا کائنات کے صحابی کو جو ان کے خاص ان کو تنگ نہیں کرے گا اس 10 سال کے عرصے کے اندر. کہ جب امام حسن علیہ السلام نے تختاج کو چھوڑ دیا ان کے لیے، سارے عراق والوں نے دیکھا کہ اس کی خلاف ورزی ہوئی کہ مولا کائنات کے جو صحابی تھے ایک کے بعد جو بزرگ تھے ان کو شہید کرتا گیا. اہل عراق بیدار ہو گئے، تھوڑا سا احساس ہوا کہ امیر شام اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے. پھر دوسری شرط یہ ہے کہ قرآن کے جو احکام ہیں اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. اہل عراق اس کو دیکھتا رہا کہ اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. وہاں کا اہل عراق اس 10 سال کے اندر دیکھتا رہا کہ امام حسن علیہ السلام نے جتنے شرائط رکھے ہیں ان میں سے ایک کے بعد ایک کی خلاف ورزی ہوتی جا رہی ہے. اس کے بعد امام علیہ السلام شہید ہو گئے، لیکن صلح کے آثار اب بھی باقی ہے کہ امام علیہ السلام نے صلح کی 40 ہجری میں جب مولا کہنا شہید ہوئے، اور اس کے بعد آپ کی شہادت واقع ہوئی 50 ہجری میں 10 سال کے بعد، لیکن صلح کے اثر اب بھی باقی ہے کہ اہل عراق، اہل عقل، اہل خرد دیکھ رہے ہیں کہ امیر شام کسی شرائط کا خیال نہیں رکھ رہے. اس کے بعد جب 60 ہجری کو جب امیر شام دنیا سے جا رہا تھا تو اپنے بعد یزید کو اپنی جگہ پر بٹھا دیا، تو ایک دم عراق کے اندر انقلاب پیدا ہوا. جو آپ روایات کے اندر، واقع کربلا کے اندر اگر آپ سنتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو ایک دن میں اتنے 1000 خطوط ملے ہیں، تو اصل میں یہ خطوط ملنے کی وجہ یہی تھی کہ تمام لوگ دیکھ رہے تھے کہ امیر شام نے امام حسن کے ساتھ جو صلح کی، ان میں سے کسی ایک کا بھی خیال اس نے رکھا. تو کیا ہوا امام حسن علیہ السلام کی صلح کا ایک اثر کیا ہوا؟ ایک صلح کا یہ اثر ہوا کہ سب کو پتا چلا کہ جو شام کا جو امیر ہے وہ خلیفہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، وہ شرائط کا خیال نہیں رکھتا ہے. مولا کائنات کے صحابی کو انہوں نے شہید کیا ہے، وظیفہ بند کر دیا ہے، اپنے بعد خلیفہ بھی مقرر کیا ہے. اچانک لوگ بیدار ہوئے، امام حسین علیہ السلام کو انہوں نے خط لکھا، 12000 خطوط اگر ملے ہیں تو وہ صلح حسن کا اثر ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ امام حسن کے ساتھ لشکر تو دور کی بات، خود اس کی زوجہ اس کے ساتھ نہیں تھی. امام علیہ السلام نے ایک صلح کی تاکہ ایک لشکر تیار ہو جائے، کربلا کے لیے ایک لشکر تیار ہو جائے. امام حسن علیہ السلام نے صلح کی، اس صلح کا اثر یہ تھا کہ اس 20 سال کے اندر لشکر تیار ہو گئے. جو چھوٹے تھے وہ جوان ہو گئے، جو پیدا نہیں ہوئے تھے وہ پیدا ہو گئے، لشکر تیار ہوا. اور تیسری بات جس کا اشارہ کیا کہ اگر امام حسن صلح نہ کرتے، اگر جنگ کرتے تو نہ جانے کتنی قربانی دینی پڑتی. امام حسن کی صلح کا یہ اثر تھا کہ تب جا کے امام حسین کو صرف 72 کی قربانی کے اوپر ہمیشہ کے اسلام کو زندہ کر سکے. یہ سب کا سب صلح امام حسن علیہ السلام کا اثر تھا. در حقیقت امام حسن علیہ السلام نے جو صلح کی، اس کے جو شرائط ہیں، اس کا سلسلہ جا کے کربلا سے ملتا ہے. یہ صلح امام حسن علیہ السلام کربلا کے واقعے سے جدا نہیں ہے، یہ کربلا ہی کے واقعے کے لیے ایک مقدمہ ہے، کربلا ہی کے واقعے کے لیے قسم کی تیاری ہے. اس طریقے سے صلح کے ذریعے کربلا کے لیے تیاری کی، اور ادھر سے جب آپ کی شہادت واقع ہو رہی تھی تو اپنے چھوٹے سے بیٹے قاسم کو جو گہوارے کے اندر تھے تعویذ باندھ کر اپنے مجاہد کو کربلا کے لیے تیار کر دیا. تو وہ جو اپنے بچے کے ہاتھ پہ تعویذ باندھ کے کربلا کی تیاری کر رہے تھے وہ صلح کے اندر بھی کربلا کی تیاری کر رہے تھے. لہذا دونوں اماموں کا کردار ایک ہی ہے. صلح امام حسن در حقیقت کربلا کے لیے مقدمہ ہے. جو 72 کی قربانی سے اتنی بڑی کامیابی ملی ہے اس کے اندر صلح امام حسن کا بھی بہت بڑا دخل ہے. ایک حدیث تبرکن سناتا ہوں کہ الفاظ کے ساتھ ایک صلوات پڑھیں. محمد والا اور ایک صلوات پڑھیں. محمد والا امام حسن علیہ السلام کے بہت سارے اقوال میرے سامنے موجود ہیں لیکن تبرکاً ان کے الفاظ آپ تک پہنچانے کے لیے میں ایک حدیث کو آپ کے سامنے سناتا ہوں. ارشاد فرماتے ہیں من ادام الاختلاف الى المسجد. امام حسن ارشاد فرماتے ہیں جو شخص ادامہ مسلسل ادامہ دیتا ہے الاختلاف الى المسجد مسجد کے اندر جانے کو اختلاف آنے جانے کو کہتے ہیں. شاید اس حدیث کا ترجمہ بھی ہو جو عام طور بیان کیا جاتا ہے اختلاف امتی رحمہ. اس کا ترجمہ عام طور پہ کیا جاتا ہے کہ میری امت میں اختلاف پیدا ہو جائے تو وہ بھی رحمت ہے. اختلاف کا ایک معنی کیا ہے؟ آنا جانا. جیسا کہ آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا مختلف الملائکہ. مختلف الملائکہ ہے نا وہ گھر جس کے اندر ملائکہ کا آنا جانا زیادہ ہے, آمد رفت زیادہ ہے. اختلاف الی المساجد. اگر کوئی شخص مسلسل مسجد کی طرف سفر کرتا ہے مسجد کی طرف جاتا رہتا ہے تو اصاب احدا سمان یقیناً 8 میں سے ایک فائدہ ضرور اس کو ملتا ہے. 8 فائدے میں سے ایک فائدہ ضرور اس کو ملے گا. نمبر 1 آیتن محکمہ. مسجد کے اندر جانے کی وجہ سے دینی کسی بات کے اوپر کوئی محکم دلیل محکم وضاحت کسی نہ کسی طریقے سے آیہ محکمہ کوئی محکم دلیل دین کے معاملے کے اندر اسے مل جائے گی. مسجد کے اندر بار بار جانے سے دین کے بارے میں وہ قوی ہو جائے گا, دلیل محکم مل جائے گی. نمبر 2 وہ اخن مستفاد. دوسرا فائدہ یہ مل سکتا ہے کہ مسجد کے اندر جانے سے ایسا دوست ملے گا جو دنیا اور آخرت دونوں میں اس کو فائدہ دے گا. مسجد میں کون آتے ہیں؟ وہی لوگ آتے ہیں جو اہل جنت ہے, جو خدا کے نزدیک ہے, جو خدا کے نام پہ اہل دل ہے, وہی لوگ مسجد کے اندر آتے ہیں. امام فرماتے ہیں یا تو آیہ محکمہ اسے ملے گی, روشن ایک دلیل ملے گی, وہ اخن مستفادہ یا ایک ایسا دوست اس کو ملے گا جو دنیا کے اندر بھی اس کو فائدہ پہنچا دے گا. جب مرے گا تو بھی نماز و وحشت پڑے گا, جب یاد کرے گا تو پھر وہ فاتحہ پڑے گا. قیامت کے دن صحیح جو ہے اس کو ثواب کا فائدہ دینے والا ایک بھائی اسے مل جائے گا. یہ 2. وعلما مستدرفا یا امور دین کے اندر کوئی علم کوئی جو ہے اس کے لیے معلومات کے اندر اس کو اضافہ ہوگا. 3. ورحمتا منتظرا. چونکہ کس کے گھر پہ جا رہا ہے؟ خدا کے گھر پہ جا رہا ہے. جب خدا کے گھر میں جا رہا ہے تو خدا خالی ہاتھ تو نہیں اس کو بھیجتا ہے, کچھ نہ کچھ تحفہ تو اسے دے ہی دیتا ہے. تو مسجد کے اندر بار بار جانے میں سے ایک فائدہ رحمتا منتظرا, ایک ایسی رحمت ہو سکتی ہے جو اس کے انتظار میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر پہ آنے والے کے لیے جو نعمت معین کیا ہے وہ اس کو مل جائے گی. وکلمۃ تدلہ علی الہدیٰ. جب کسی چیز کے بارے میں دل کے اوپر کوئی اثر پیدا نہیں ہو رہا تھا کوئی ایسا کلمہ مل جائے گا جس کی وجہ سے صحیح راستہ اسے مل جائے گا. او تردہ عن الردا. کہ اگر یا تو ایک ایسا کلمہ مل جائے گا ایک ایسی بات اس کو مل جائے گی جس کی وجہ سے اگر فائدہ نہیں ہوا ہے تو کم سے کم نقصان سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. ہلاکت سے بچنے کا کوئی راستہ ملے گا یا ہدایت کا کی طرف جانے کا کوئی راستہ ملے گا. وترک الذنوب. اور ایک فائدہ یہ بھی ملے گا کہ جب مسجد میں جانے کے بعد کم سے کم کچھ گناہوں سے وہ اپنے آپ کو بچائے گا. کیوں بچائے گا؟ حیا ان کچھ گناہ سے اس لیے بچائے گا کہ اسے شرم آئے گی مسجد کے اندر, مسجد میں جاتے وقت مسجد سے آتے وقت کچھ گناہ اس لیے ترک ہو جائیں گے حیا اور شرم کی وجہ سے. وہ خشیتن کچھ گناہ اس لیے کم ہو جائے گا چونکہ مسجد کے اندر جانے کے بعد خدا کا خوف اس کے دل کے اندر پیدا ہو جائے گا. ان 8 قاعدے کی وجہ سے امام فرماتے ہیں کہ مسجد کے اندر اس کا آنا جانا زیادہ ہونا چاہیے. حدیث تو بارہا آپ کے سامنے سنا چکا ہوں. مولا کہنا فرماتے ہیں مجھے مسجد سے جنت سے زیادہ مسجد پسند ہے کیونکہ جنت کے اندر میری خواہشات کی چیزیں موجود ہیں, مسجد کے اندر میرے رب کی خواہشات کی چیزیں موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اس امام معصوم کے صدقے کے اندر خدایا بادشاہان وقت خوشی کے موقع پر کچھ قیدیوں کو آزاد کرتے ہیں اور کچھ قیدیوں کی صدا میں تفریح کرتے ہیں.
خدایا آج تیرے نبی کے اس گھر کے اندر اس خوشی کے موقع کے اوپر اور ماہ مبارک رمضان میں ہم دوست دعا کرتے ہیں کہ خدایا جس طریقے سے بادشاہان وقت قیدیوں کو رہائی دیتا ہے, خدایا ہم سب کو بھی جہنم کی آگ سے رہائی عطا فرما دے. جس طریقے سے قیدیوں کی سزا میں تاخیر ہوتی ہے, خدایا تو بھی ہمارے گناہوں اور خطاؤں سے درگزر فرما دے. خدایا زہرا کی اس اولاد کے صدقے میں, اس بیٹے کے صدقے میں جو صاحب اولاد نہیں ہے ان تمام کو صاحب اولاد فرما دے. اللہ جو صاحب اولاد ہے ان سب کو صحت و سلامت اور ایمان کے ساتھ طول عمر عنایت فرما دے. جو مریض ہے ان کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرما دے. جو تنگ دست رزق ہے خدایا دسترخوان امام حسن کے صدقے میں ان تمام کو وسعت رزق عنایت فرما دے. اللہ خدایا ہمارے سید و سردار کے ظہور میں تعجیل فرما دیں, ہم سب کو ان کے مخلص انصار میں شامل فرما دیں. سورہ فاتحہ تمام ارواح المؤمنات کے لیے.
اللہ تعالیٰ آپ کو محبت کے ذریعے اللہ تعالیٰ آواز اپنا آپ کروا